بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. جالس أحاديث نووية كشرح كدرس جاريه، إمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمة الله عليه فرماته، الحديث 24، حديث نمبر 24. عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، رواه مسلم. یہ حدیث کا متن ہے، اور 40 نووی کی احادیث میں یہ سب سے لمبی حدیث ہے. بڑے عظیم پیغام ہے. ان عظیم پیغاموں کو بیان کرنے سے پہلے اس عظیم حدیث کا مختصر سا ترجمہ بیان کرتے ہیں. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث قدسی روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا: یا عبادی، میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر رکھا ہے اور میں نے اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، لہذا تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو. میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، بس تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ضرور ہدایت دوں گا. میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھانا دوں، تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں ضرور کھانا دوں گا. میرے بندو، تم میں سے سب ننگے ہیں سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، تم مجھ سے لباس طلب کرو، میں تمہیں لباس دوں گا. میرے بندو، تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہ معاف کرنے والا ہوں، تم مجھ سے مغفرت طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا. میرے بندو، تم مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے اور نہ ہی کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہو. میرے بندے، تم میں سے اگلے پچھلے، انس اور جن سب کے سب نیک ترین بن جائیں، على اتقى قلب رجل واحد, یعنی سارے کے سارے اگلے اور پچھلے انس اور جن, ایک شخص کی مانند جس کا دل سب سے اچھا ہو, سب سے پاک ہو, سب اس حالت پہ بن جائیں تو اس سے میری حکومت میں بالکل اضافہ نہ ہوگا. میرے بندو, اگر تم میں سے اگلے پچھلے انس اور جن بدترین بن جائیں, علی افجر قلب رجل منکم, سبحان اللہ, سب سے بدترین بن جائے سارے کے سارے, تو اس سے میری حکومت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. میرے بندو, اگر تمہارے اگلے پچھلے انس اور جن سارے کے سارے کھلے میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے مانگیں اور میں ہر ایک کو اس کے مانگنے کے مطابق دیتا جاؤں, تو اس سے میرے خزانوں میں بس اتنی سی کمی آتی ہے جتنی سمندر میں سوئی ڈبو کر نکالنے سے سمندر میں کمی آتی ہے. اللہ اکبر. میرے بندو, میں تمہارے اعمال کو محفوظ کر رہا ہوں, تمہیں ان کی پوری پوری جزا دوں گا. بس جو شخص اچھا نتیجہ پائے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے, اور جسے اچھا نتیجہ نہ ملے تو وہ صرف اپنے آپ ہی کو ملامت کرتا رہے. اس حدیث کے مختصر سی شرح فضیلۃ الشیخ العلامہ عبد المحسن العباد البدر حفظہ اللہ فرماتے ہیں, نمبر ایک, قوله عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ, یہ جو قول ہے صحابی کا سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ, نام کیا ان کا؟ جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالی عنہ. وفات کب ہوئی؟ سن 32 ہجری میں, 32. دو صحابی ہیں, سیدنا عبداللہ بن مسعود اور سیدنا ابو ذر غفاری, کی وفات ایک سال میں ہوئی, 32 ہجری, 32 ہجری میں, یاد کر لیں. سیدنا ابو ذر فرماتے ہیں, عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ, شعب بن حسین حفظہ اللہ فرماتے ہیں, هذا من احادیث القدسیہ, یہ حدیث احادیث قدسیہ میں سے ہے. حدیث قدسی کیا ہوتا ہے؟ وهذه العبارة من العبارات التي يعبر بها عن الحديث القدسي, یہ ان عبارات میں سے ہے یا ان الفاظوں میں سے ہے جس سے حدیث قدسی کو بیان کیا جاتا ہے. ومثلها عبارة, اور اس کی مثال دوسری عبارت, دوسرے لفظوں میں یوں کہا جاتا ہے, قال الله عز وجل, اللہ تعالی نے فرمایا, یا اللہ تعالی فرماتا ہے, فيما يرويه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم, اس روایت سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم روایت کرتے ہیں, یعنی دوسرے الفاظ حدیث قدسی کو بیان کرنے کے. والحدیث القدسی ہوا, تعریف نوٹ کر لیں, انڈر لائن کر لیں, والحدیث القدسی ہوا, حدیث قدسی یہ ہے, ما يسنده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى ربه تعالی, یہ وہ روایت ہے جسے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اپنے رب کی طرف نسبت دیتے ہیں. ویضیفہ الیہ, اور اس کا اضافہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے. ویشتمل علی الضمائر التکلم, جس میں ضمیر متکلم سے بات کو بیان کیا جاتا ہے, التي تعود الیہ سبحانہ وتعالی, یہ ضمیر متکلم اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹتے ہیں, یعنی ضمیر متکلم سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں حدیث قدسی وہ حدیث ہے جسے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف منسوب کرتے ہیں اور ضمیر متکلم سے بیان فرماتے ہیں. بس دو لفظوں میں یہ نوٹ کر لیں, حدیث قدسی وہ حدیث ہے جسے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف منسوب کرتے ہیں اور ضمیر متکلم سے بیان فرماتے ہیں. متکلم فرسٹ پرسن, جیسے یہاں پہ اس حدیث میں انی حرمت الظلم علی نفسی, کون اپنا حرام کر رہا ہے؟ کیا اللہ کے رسول وسلم کر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. اور اگلے جملے دیکھیں, فاستہدونی اہدکم, مجھ سے ہدایت طلب کرو. کس ہدایت طلب کریں؟ اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک ہے نا. منقص من ملکی شئ, کس کے ملک سے؟ تو یہ سارے جتنے بھی الفاظ شروع سے لے کے آخر تک ضمیر متکلم ہے، فرسٹ پرسن ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ حدیث قدسی ہے. ایک اور بھی تعریف آتی ہے، حدیث قدسی یہ وہ حدیث ہے قرآن مجید کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور جسے نماز میں پڑھنا جائز نہیں ہے. ایک یہ فرق بھی بیان کیا جاتا ہے حدیث قدسی کا اور قرآن مجید. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، حدیث قدسی اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، دونوں فرق کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، کہ قرآن مجید کی تلاوت نماز میں کی جاتی ہے، اگر حدیث قدسی پڑھ لیں نماز باطل ہو جائے گی، سبحان اللہ. اور حدیث قدسی کے تعلق سے یہ بھی تعریف آئی ہے کہ قرآن مجید لفظی طور پر معنوی طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لفظ اللہ تعالیٰ معنوی اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن حدیث قدسی لفظ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اور معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. یہ بھی ایک تعریف کی گئی ہے حدیث قدسی اور قرآن مجید کی، جو فرق ہے. اچھا حدیث پھر کیا ہے؟ لیکن معنی اور لفظ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، اگرچہ وحی ہے، وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ معنی بیان نہیں ہوتا بلکہ الہام ہوتا ہے کسی ذریعے سے، جس سے وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی خفی ہے جسے حدیث بولتے ہیں. تو اس طریقے سے تین مختلف تعریفات ہیں، اور جو سب سے صحیح تعریف ہے جو پہلے میں نے بیان کی ہے وہ زیادہ قوی ہے اور معتبر ہے، اگرچہ تیسری تعریف جو میں نے بیان کی ہے وہ زیادہ عام ہے، اور جس میں اشکال ابہام پیدا ہوتا ہے کہ حدیث بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہی ہے، جب وحی ہے تو پھر معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، تو حدیث قدسی اس میں کیا فرق ہوا؟ پھر ایک قید لگا دیتے ہیں اور قرآن اور نماز میں پڑھنا جائز نہیں ہے، پھر اس قید سے دونوں میں فرق نظر آ جاتا ہے حدیث میں حدیث قدسی میں. اس فرق سے اگر یہ دیکھا جائے تقریباً ایک سے زیادہ فرق ہیں، اور بھی فروقات اگر نوٹ کرنا چاہیں تو کر لیں، حدیث قرآن مجید میں اور حدیث قدسی میں جو فرق ہیں اگر کوئی شخص بیان کرنا چاہے. پہلا فرق کیا ہے؟ کہ قرآن مجید جو ہے قرآن مجید کی تلاوت نماز میں کی جاتی ہے اور حدیث قدسی کی نہیں کی جاتی. نمبر دو، قرآن مجید ہمیشہ ذریعہ کیا ہے؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام. حدیث قدسی کا ذریعہ جبریل علیہ السلام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تیسرا، قرآن مجید میں چیلنج پایا جاتا ہے، چیلنج قرآن مجید کا ہے نا، کوئی ایک سورت یا ایک آیت کو بنا کے دکھائے، حدیث قدسی میں یہ چیلنج نہیں ہے. نمبر چار، قرآن مجید کے ایک ایک حرف کے بدلے جو نیکیاں ہیں وہ دس ہیں کم سے کم، حدیث قدسی میں یہ اجر و ثواب نہیں ہے جو قرآن مجید میں ہے، پڑھنے کے اعتبار، تلاوت کے اعتبار سے. اور قرآن مجید تواتر سے منقول ہے، حدیث قدسی تواتر سے لازمی نہیں ہے، احاد بھی ہو سکتی ہے، متواتر بھی ہو سکتی ہے. تو ایک بعض اہم، قرآن مجید جبریل علیہ السلام کے ذریعے یا واسطے سے نازل ہوا، حدیث قدسی جبریل علیہ السلام کے ذریعے واسطے سے نہیں، بلکہ الہام کے ذریعے یا بعض کو خواب کے ذریعے بھی ممکن ہے، کیونکہ انبیاء کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں، وحی ہوتے ہیں. جیسا فرماتے ہیں، نمبر دو، قوله یا عبادی انی حرمت ظلم علی نفسی وجعلت بینکم محرما فلا تظالموا. ظلم کی تعریف، وضع شیء فی غیر موضعه، یہ لغوی تعریف ہے، لغت کے اعتبار سے کسی چیز کو اس کے صحیح مقام پر نہ رکھنا، کسی چیز کو اس کے صحیح یا اصل مقام پر نہ رکھنا، اسے ظلم کہا جاتا ہے لغت کے اعتبار سے. اور شرع کے اعتبار سے حد سے تجاوز کرنا کسی بھی چیز میں، جو شریعت کے حدود ہیں ان حدود کے تجاوز کرنا ظلم ہے. اور یہ تین قسم کے ہیں، یا تو انسان ظلم کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے حق میں جو سب سے خوفناک و خطرناک ظلم ہے، حدیں ہیں اللہ تعالیٰ سے بندے کا تعلق کیسے ہونا چاہیے. اگر یہ حدیں پار ہو جائیں, جس کا سب سے بڑا گناہ شرک ہے, تو پھر یہ بھی ظلم ہے. ان شرک الظلم العظیم. دوسرا, اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے تعلق سے یا اللہ مخلوق پر ظلم کرنا, جو تعلق ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے ہے, شرعی جو حدود لگی ہیں ان حدود کو پار کرنا بھی ظلم سمجھا جاتا ہے مخلوق کے حق میں. اور تیسرا, اپنے نفس پر ظلم کرنا, اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اپنے نفس پر بھی ہمارے اوپر فرائض ہیں, اگر وہ فرائض کی ادائیگی میں حد سے گزرا جائے تو پھر یہ بھی ظلم ہوتا ہے. تو ظلم کی تین قسمیں ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں, وقد حرمه الله على نفسه ومنعها منه, اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے اور اس سے اپنے آپ کو منع کر دیا ہے. مع قدرته علیہ وعلی کل شیء, اسے انڈر لائن کر لیں, مع قدرته علیہ وعلی کل شیء. اگرچہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے پر قادر ہیں اور ہر چیز پر قادر ہیں, یہ بہت ضروری جملہ ہے. اور بہت سارے لوگ جو آج اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ بعض ایسی چیزیں موجود ہیں جس پر اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے, کوئی ایسی چیز جس پر اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, فیصلہ ہو چکا ہے. ان اللہ بکل شیء علیم, بعض ایسی چیزیں جس پر اللہ تعالیٰ کا علم نہ ہو. دونوں میں کیا فرق ہے مجھے بتائیں. علم کے اعتبار سے ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے, ہر چیز. کوئی چیز مخفی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. عبارت کیا ہے؟ ان اللہ بکل شیء علیم, کل شیء علیم, کل شیء قدیر. آخری لفظ میں فرق ہے, علیم اور قدیر ہے. دونوں صیغہ مبالغہ میں ہے, باقی صیغت عموم ہے دونوں میں. تو ایک تو ہر چیز پہ ہم مان لیتے, دوسری بھی ہر چیز کیوں نہیں مان سکتے ہم؟ پتہ ہے کیا وجہ ہے؟ عقل یہاں پہ آگے ہو رہی ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ظلم کر نہیں سکتا, اس پہ قادر, کسی کا قادر نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کے منافی ہے, اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کے منافی, اللہ تعالیٰ کی عظمت کے منافی, اللہ تعالیٰ کے کمال کے منافی ہے. صفات الکمال ہیں اللہ تعالیٰ کے, تو ظلم صفات الکمال میں سے کہاں ہے؟ ظلم تو صفات النقص میں سے ہے, اور نقص اللہ تعالیٰ کے حق میں ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے, یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے جو اہل بدعت سے شروع ہوئی ہے, اور عجب بات ہے کہ انتہا بعض اہل سنت میں بھی ہو گئی ہے, اور پھر آپ کو سنی بھی کہتے ہیں. عجب بات ہے واللہ. اسے شیخ صاحب فرماتے ہیں, مع قدرته علیہ وعلی کل شیء. اس لیے میں کہتا ہوں علم ہمیشہ بنیاد سے حاصل کیا جاتا ہے, اور علم حدیث کی بنیاد اربعین نووی ہے. آپ مدارس میں دیکھ لیں, اسکولوں میں دیکھ لیں, کیونکہ 40 احادیث ہیں, ان کو یاد کرنا, ان کو پڑھنا, ان کی شرح کو پڑھنا, یا کسی استاد سے پڑھ لینا, اگر کسی معتبر اہل سنت والجماعت کے سلفی استاد سے یہ علم حاصل کیا ہوتا, میں نہیں سمجھتا کہ کبھی کوئی شخص, چاہے وہ دنیا کا سب سے بڑا داعی کیوں نہ ہو, اگر اس نے یہ بنیاد علم کسی سلفی اور صحیح استاد سے علم حاصل کیا ہوتا, تو کبھی یہ جرت نہ کرتا اور کبھی نہ کہتا اللہ تعالیٰ ایک چیز پر قادر نہیں ہے. تو ہزار چیزوں دور کی بات ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, فَلَيَقْعُ مِنْهُ الظُّلْمُ أَبَدًا, تو اللہ تعالیٰ سے ظلم کبھی واقع ہوتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ لِكَمَالِ عَدْلِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى, کیونکہ ظلم کی ضد ہے عدل, عدل کی ضد ہے ظلم. جب ظلم کو حرام کر دیا, اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عدل کمال کا ہے. پوری دنیا میں اگر کوئی عدل انصاف کرنے والا ہے, تو سب سے بڑھ کر, سب سے افضل, سب سے اعلی انصاف کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. قال اللہ عز وجل, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وما اللہ یرید ظلما للعباد, اور اللہ تعالیٰ ارادہ نہیں کرتا ظلم کرنے کا اپنے بندوں پر. وقال تعالی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وما ربک بظلام للعبید, وہ تمہارا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہ تھا. وقال ان اللہ لا یظلم الناس شیئا, بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا. وقال ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, بے شک اللہ تعالیٰ ذرے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. وقال, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ومن یعمل من الصالحات وهو مؤمن, اور جو عمل صالح کرتا ہے ایمان کی حالت میں, ایمان کے ساتھ, فلا يخاف ظلما ولا هضما, نہ تو اسے ظلم کا ڈر خط سے خوف رہتا ہے, اور نہ ہی ہضم کا, کسی چیز کے نقص کا. شيخ صفر فرماتے ہیں اي لا يخاف نقصا من حسناته ولا زياده في سيئاته. ظلم کیا ہوتا ہے؟ کوئی شخص کوئی عمل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل میں یا تو کمی پیدا کر دیتا ہے یا کسی اور کا بوجھ اس پہ ڈال دیتا ہے. کسی اور کا گناہ اس پہ ڈالنا ظلم ہے. اس نے جو عمل کیا ہے اس میں اس سے کم اس کو اجر دینا یہ بھی ظلم ہے. جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فلا يخاف ظلما ولا هضما. دو شرطیں ہیں يعمل من ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. یہ لازمی ہے. لکھا نہیں ہے مجھے بھی یاد نہیں ہے. سورۃ طہ آیت نمبر 112 ہے. بارک اللہ فیک. طہ 112 جزاک اللہ خیر. شرطیں کیا ہیں؟ جو عمل صالح کی شرطیں ہیں اخلاص للہ والاتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کسی نے ان شرطوں پر عبادت کی ہے اور اپنی طرف سے کوئی چیز زیادہ نہیں کی نہ کمی کی ہے اور ایمان کی حالت میں فلا يخاف ظلما ولا هضما. بدعت کی عبادت اکارت ہے, کافر کی عبادت اکارت ہے, کوئی ان کو کام یا کوئی فائدہ ان عبادات سے نہیں ہوگا. شیخ صاحب فرماتے اے لا يخاف نقصا من حسناته ولا زیادا في سيئاته او تحمیل سيئات غيره. یہ ممکن نہیں ہے کسی اور کا گناہ اس پہ اس کے سر پہ ڈال دے. ونفي الظلم عن الله عز وجل في هذه الآيات متضمن اثبات كمال عدله سبحانه. اور یہ قاعدہ نوٹ کر لیں, جو بھی صفات منفیہ ہے اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ اونگ نہیں آتے, اللہ تعالیٰ سوتا نہیں, جتنی بھی صفات منفی جسے نفی کی گئی ہے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کی ذات سے, تو اس سے اثبات کمال الضد لازم ہے. مراد بھی یہی ہے, جو اس کی ضد ہے اللہ تعالیٰ اسے ثابت کرنا چاہتا ہے اور یہ کمال کی انتہا ہے. لا تأخذه سنة اونگ نہیں آتی ولا نوم سوتا بھی نہیں ہے. کس چیز کے مقصود ہے ثابت کرنا؟ کمال و قیومیت ہی سبحانہ و تعالی قیوم ہے. قیومیت نیند بھی نہیں آتی, موت نہیں آتی, زندگی کی کمال سبحان اللہ. ظلم نہیں کرتا, عدل کا انصاف, عدل انصاف کا کمال, تو اثبات کمال الضد. قال صفات منفیہ سے مراد اس کے ضد میں جو صفت ہے اس کے کمال کی انتہا کو ثابت کرنا. جس کی نفی کی گئی اس کے ضد جو صفت ہے اس کے کمال کی انتہا کو ثابت کرنا ہے. جیسا کہ ظلم کی ضد عدل ہے, ظلم کی نفی کی یعنی عدل و انصاف کے کمال کی انتہا ثابت کرنا مراد ہے. قال ابن رجب فی جامع علوم والحکم, امام ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ جامع علوم حکم میں فرماتے ہیں اس حدیث کے تعلق سے وکونہ خلق افعال العباد. اب ایک مسئلہ ہے, اب بندوں کے فعل کو پیدا کرنا, اللہ تعالیٰ کی اجازت بغیر کچھ نہیں ہوتا کائنات میں. اب بندے کے فعل میں ظلم تو ہے, تو اللہ تعالیٰ ظالم کیوں نہیں ہے؟ اب اس کی وہ ایکسپلینیشن کرنے فرماتے ہیں وکونہ خلق افعال العباد وفیہا الظلم, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے افعال پیدا کرنے والا ہے اور ان بندوں کے افعال میں ظلم بھی واقع ہوتا ہے, ظلم بھی ہوتا ہے. لا يقتضي وصفه بالظلم سبحانه وتعالى, اس لیے لازم نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے ظلم, اللہ تعالیٰ بھی ظلم کرتا ہے. کما انه لا يوصف بسائر القبائح التي يفعلها العباد, جیسے کہ جو بھی برائیاں بدکاریاں بندے کرتے ہیں یہ بندوں کے اپنی صفت ہے, نہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کی جاتی ہیں. وہی خلقه وتقديره, اور یہ جتنی بھی برائیاں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں اور تقدیر ہیں. یعنی یاد ہے آپ کو پہلے پڑھ چکے ہیں عقیدے کے دروس میں فرق خالق اور مخلوق میں اور مفعول میں اور خلق میں. خالق اللہ تعالیٰ ہے, جو مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے. جو صفت مخلوق کی اللہ تعالیٰ صفت کیسے بن سکتی ہے؟ واضح ہے, جو انسان جھوٹ بولتا ہے اس کا جھوٹ بولو کا پیدا اللہ نے کیا ہے, لیکن جو جھوٹا ہے وہ بندہ ہے, اللہ جھوٹا نہیں ہے کیونکہ وہ خالق ہے اور انسان مخلوق, اس کی جو صفت ہے وہ اس کی نسبت انسان کی مخلوق کی طرف ہے نہ کہ خالق کی طرف ہے. فَإنه لا يوصف الا بافعاله, اللہ تعالیٰ کے وصف اپنے افعال سے ہوتا ہے. لا يوصف بافعال عباده, اپنے بندوں کے افعال سے وصف اللہ تعالیٰ کا نہیں کیا جاتا. فإن افعال عباده مخلوقات ومفعولات, بندے کے جو افعال اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اور مفعولات ہیں. وهو لا يوصف بشيء منها, اور اللہ تعالیٰ کبھی ان صفات سے موصوف نہیں کیا جاتا. انما يوصف بما قام به من صفات وافعاله والله اعلم, اور اللہ تعالیٰ کے صفات اور افعال وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں, ان کے سوا کوئی بھی صفت کوئی فعل اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب یا اللہ تعالیٰ ان سے موصوف نہیں کیا جاتا. واللہ اعلم. وقد حرم اللہ تعالی علی عباده الظلم, اور دوسرے نمبر پہ پہلے تو اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا, تفضلا منه سبحانه وتعالی. کون کس کے پاس ایسی طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ حکم دے کہ اپنے اوپر ظلم کو حرام کرو؟ کوئی دنیا میں کائنات میں کوئی طاقت ہو سکتی ہے؟ ناممکن ہے, کوئی نہیں ہے. ایسا تصور کرنا بھی یا شک کرنا بھی کفر ہے. محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, کرم ہے, احسان ہے کہ اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے. سبحان اللہ, تفضل منه سبحانه وتعالی. دوسرے نمبر پہ وقد حرم اللہ تعالی علی عباده الظلم. اصل میں بات یہ ہے اللہ تعالیٰ ظلم تو نہیں کرتا نا, تو پھر ابتدا ظلم سے منع تو مقصود کہ ہم ظلم نہ کریں. اصل مقصد یہ ہے. ابتدا کس جملے سے ہوئی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے, تو پھر ہم کیسے مسلمان ہیں, ہم کیسے مومن ہیں, ہم کیسے اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں؟ پتہ ہے سب سے عظیم صفت مسلمان کی جو اس کی پہچان ہے وہ کیا ہے؟ صفت الایمان, ایمان کی صفت. اس لیے قرآن مجید میں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا. وجہ کیا ہے؟ انسان سچا بھی ہے, ٹھیک ہے نا, مسلمان سچا بھی ہے, نمازی بھی ہے, روزے بھی رکھتا ہے, زکوٰۃ بھی دیتا ہے, صدقات خیرات بھی دیتا ہے, صلہ رحمی بھی کرتا ہے, مسکینوں کے خیال بھی رکھتا ہے, لیکن بار بار کیا ہے؟ یا الذین صلوا, یا الذین تصدقوا. کیونکہ صفت الصلاح بھی ہے, مومن مسلمان نمازی بھی ہے, صدقات خیرات بھی دیتا ہے, حج بھی پڑھتا ہے, عمرہ بھی کرتا ہے, لیکن سب سے عظیم صفت اس مسلمان کی کیا ہے؟ صفت الایمان, جس کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ, جس کے بغیر کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہی نہیں ہے. اسے نماز کا فائدہ کیا ہے پھر؟ زکوٰۃ کا فائدہ کیا ہے جب ایمان نہ ہو, جب توحید نہ ہو؟ اس لیے واللہ حکمت یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا, کہ سب سے عظیم صفت اس مسلمان کی جو اس کی پہچان ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ صفت الایمان. اچھا, وقد حرم اللہ تعالی علی عباده الظلم, اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر ظلم کو حرام کر دیا. فلا یظلم احد نفسه ولا یظلم غیره. نہ تو انسان اپنے اوپر ظلم کرے, اور نہ ہی کسی اور پر ظلم کرے, اور نہ ہی اپنے رب پر ظلم کرے شرک کر کے, جو سب سے بڑا گناہ ہے. تیسرے نمبر پر شیخ صاحب فرماتے ہیں قوله یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتو فاستہدونی اہدکم اخذی الجتین جملے ہیں. قال ابن رجب في جامع علوم والحکم, امام رجب فرماتے ہیں قد ظن بعضهم انه معارض لحديث عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض لوگوں نے سمجھا کہ یہ حدیث جو ہے, یہ جو حدیث کے جملہ ہے دوسری حدیث سے ٹکرا رہا ہے, جس میں سیدنا عیاض بن حمار رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقول اللہ عز و جل, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, دوسری حدیث قدسی ہے, خلقت عبادی حنفاء, میں نے بندوں کو حنفاء, دوسری روایت مسلمین پیدا کیا ہے, فاجتالتهم الشیاطین, بس شیطان ان کو اچک لیا ہے, یعنی اس راستے سے ہٹا دیا ہے. وليس كذلك, یہ بات درست نہیں ہے کہ اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے, کوئی تضاد نہیں ہے, کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. فإن الله خلق بني آدم وفطرهم على قبول الإسلام. کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ کہنا چاہتے اس حدیث میں کیا ہے؟ تم سارے کے سارے میرے بندو, تم سارے کے سارے گمراہ ہو, الا کہ جسے میں نے ہدایت دی ہے, بس ہدایت مجھ سے طلب کرو نا, ہدایت میرے ہاتھ میں, مجھ سے طلب کرو. اب سارے گمراہ ہیں, پیدائشی طور پر ہم گمراہ ہیں, اور ایک حدیث میں آیا ہے, دوسری حدیث میں, حدیث قدسی ہے, کہ میں نے اپنے بندوں کو حنفاء پیدا کیا ہے, مسلمین پیدا کیا ہے. ایک طرف گمراہ ہے, سارے گمراہ ہیں, ایک طرف مسلمان ہیں, حنفاء پیدا کیا, تو ٹکراؤ نہیں, نہیں ٹکراؤ نہیں ہے, اس میں تضاد نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو پیدا کیا ہے, اور ان کے اندر یہ فطرت بھی پیدا کی ہے کہ اسلام کو قبول کریں اور اس کی طرف مائل ہو جائیں, دوسری چیزوں کو چھوڑ کے, کیونکہ حق ہے, واضح ہے, اور اس کے لیے مکمل تیاری کے ساتھ تیار رہیں. شیخ فرماتے ہیں وتهيئ لذلك والاستعداد له بالقوه لكن لا بد للعبد من تعليم الاسلام بالفعل. لیکن یہ لازمی بندے کے لیے کہ اسلام کا علم حاصل کرے تاکہ اس پہ عمل کرنے والا بن سکے, اور علم بغیر عمل کے ممکن ہے؟ علم کے لیے عمل کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ طلب العلم عمل ہے نا, تو طلب العلم کے لیے بھی عمل کی ضرورت ہے, اور اس علم پہ عمل کرنے کے لیے بھی عمل کی ضرورت ہے. تو عمل انسان سے ہوتا ہے. فانه قبل التعليم جاهل لا يعلم شيئا, اور اس علم سے پہلے انسان جاہل ہے کہ نہیں, اور جہل گمراہ ہے کہ نہیں؟ تو مقصد یہ ہے کہ تم سارے کے سارے سبحان اللہ جتنے بھی مخلوقات ہیں جتنے بھی بندے ہیں جن اور انس میں سے, یا عبادی میرے بندے, حیثیت کیا ہے ہماری؟ ہم غلام ہیں, بندے ہیں, بندگی کرنے والے ہیں. سارے کے سارے گمراہ ہو سوائے ان لوگوں کے جس کو میں نے ہدایت دی ہے. یعنی ہم پیدا ہوئے ماں کے پیٹ سے نکلے, شیخ صاحب فرماتے ہیں قال اللہ عز و جل, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, اللہ تعالیٰ نے تمہیں نکالا ہے اپنی ماؤں کے پیٹوں سے, کچھ بھی نہیں جانتے تھے. لا تعلمون شیئا. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں ووجدک ضالا فہدا, تمہیں گمراہ پایا پھر تمہیں ہدایت دی ہے. سبحان اللہ, کون سی گمراہی ہے؟ شیخ صاحب والمراد وجدک علی غیر وجدک غیر عالم بما علمک من کتاب والحکمہ, اللہ تعالیٰ تمہیں بغیر علم کے پایا اور پھر تمہیں قرآن و حکمت کے علم سے نوازا, وحی کے علم سے نوازا ہے. کما قال تعالی, جس کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وکذلک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان, اور اسی طریقے سے ہم نے وحی کے ذریعے سے جو ہمارے حکم سے ہے آپ پر نازل کی ہے, اور اس سے پہلے آپ کچھ نہ جانتے تھے, نہ کتاب میں سے نہ ایمان میں سے. ایمان ہوتا کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ پر کیسے ایمان لے کے آئے؟ اگر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ہمیں نہ سمجھاتا, اپنے رسول نہ بھیجتا, اپنی کتابیں نازل نہ فرماتا, ہم اندھے بہرے تھے کہ نہیں, جاہل گوار گمراہ تھے کہ نہیں؟ اپنی عقل کے مطابق کوئی اپنے رب کو پہچان سکتا ہے, معرفت حاصل کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتا ہے, مجھے کیوں پیدا کیا ہے؟ وحی کو چھوڑ دیں آپ, کوئی بتا سکتا ہے ہم کیوں دنیا میں آئے ہیں؟ اس لیے جو بھی دہریہ لوگ ہیں رب کے وجود کو نہیں ماننے والے ہیں, ان کی نظریہ دیکھیں اپنے, ہر بندہ کی ابتدا مٹی سے ہے, انتہا بھی مٹی ہے. یعنی جانور مجھ میں کوئی فرق نہیں, وہ یہ کہتے ہیں کیوں دنیا میں آئے ہو؟ کھانے کے لیے, پینے کے لیے, نسل برقرار رکھنے کے لیے, پھر مر جانے کے لیے. اللہ نے اس لیے پیدا کیا انسان کو. گدھے سے پوچھے, گدھا تو یہ جواب دے گا, اور اسے اچھا یہ بھی جواب دے گا, گدھا یہ تو میں نے کر لیا ہے اور اپنے رب کی فرمانبرداری میں مر بھی جاتا ہوں میں, جو کہ انسان نہیں کر پا رہا, جو مکلف ہے. سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں فالانسان یولد مفطورا علی قبول الحق, انسان پیدا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی فطرت میں یہ بات بھی پیدا کر دیتا ہے کہ وہ حق کے قبول کے لیے تیار ہوتا ہے, فطرت کے اعتبار سے. لیکن عجب بات یہ ہے, فطرت بدلتا کون ہے لوگوں کی؟ ماحول, اس کے والدین, ابتدان. آج شرک امت میں پھیلا ہوا ہے, کینسر کی طرف, نعوذ باللہ, طرف سب کو محفوظ فرمائے. کیوں پھیلا ہے؟ گھر سے ابتدا ہوئی کہ نہیں؟ بچوں کی تربیت گھروں کے اندر شرک پہ ہو رہی ہے, بدعت پہ ہو رہی ہے. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی. اسکولوں میں میں نے ایک بچے کا قاعدہ دیکھا, کلاس ٹو کا, انگلش میں, مزار بنی ہوئی ہے اور مزار کس طریقے سے جانا ہے اور مزار میں کرنا کیا ہے, واللہ میں عقل حیران ہوگی. دوسری کلاس کے بچے کو شرک پڑھایا جا رہا ہے, شرک کی تربیت دی جا رہی ہے. اب یہ جب 20 سال کے بعد امت کا ایک کسی کونے پہ, کسی عہدے پہ بیٹھا ہوگا, تو اس کا عقیدہ کیا ہوگا اس وقت؟ اور پھر جب توحید کی دعوت اسے دی جائے گی تو آسانی سے قبول کرے گا؟ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ حجت قائم کرنا آج کے زمانے میں بہت لازمی ہے, کیونکہ بچوں کو بھی گمراہ کیا جا رہا ہے, بوڑھوں کو بھی گمراہ کیا جا رہا ہے, عالموں کو گمراہ کیا جا رہا ہے, جہلوں کو بھی گمراہ کیا جا رہا ہے. اتنی سنگین سازش, خطرناک سازش ہے یہ سازش, توحید و سنت کے خلاف ہے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں, پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں, یہ جو جنگ آج آپ کو نظر آ رہی ہے یہ صرف خاص ملکوں کے آپس میں جنگ نہیں ہے, واللہ یہ اسلام کی جنگ ہے. جو توحید اور سنت منج سلف کا دشمن ہے وہ اسلام کا دشمن ہے, چاہے بات کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے. جو نہیں سمجھنا چاہتا وہ اندھا ہے, وہ گمراہ ہے, وہ سمجھنا نہیں چاہتا. یاد رکھے, کوئی تمہیں دھوکے میں نہ رکھے. یہ جنگ جو آپ کو نظر آ رہی ہے واللہ یہ اسلام کی جنگ ہے, یہ ملکوں کے آپس میں جنگ نہیں ہے, یہ خانہ جنگی مسلمانوں کے آپس میں نہیں ہے. ظاہر یہی نظر آ رہا ہے, لیکن حقیقتاً یہ جو خانہ جنگی ہے یہ اسلام کی جنگ ہے. جو توحید کا دشمن ہے, جو سنت کا دشمن ہے, جو سلف صالحین کا اور منج سلف کا دشمن ہے, وہ ہمارا دوست کبھی ہو نہیں سکتا. سوال نہیں پیدا ہوتا واللہ, نہ کسی زمین پر, نہ آسمان کے کسی ٹکڑے میں. کبھی دوست نہیں ہو سکتا. وہ کل بھی دشمن تھا, وہ آج بھی دشمن ہے, کل تک بھی رہے گا جب تک وہ خود توبہ نہیں کرتا. اگر توبہ نہیں کرتا اپنی اس گمراہی ضلالت سے اور کفر سے اور بدعقیدگی سے, تو پھر ہم اپنے حق کو چھوڑ نہیں سکتے. وہ یہ جنگ رہے گی اور فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان جوانوں کو توفیق عطا فرمائے, ان کو نصرت عطا فرمائے, اور جو بھی پریشانی اللہ تعالیٰ دور فرمائے, اور اس سے بڑھ کر جو میں کہتا ہوں اہل حق کے لیے حق کو واضح فرمائے اور ان پر ثابت قدمی عطا فرمائے. کیونکہ آج کے اس فتنے کے دور میں بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جن کے پاؤں جلدی پھسل جاتے ہیں, سبحان اللہ. وجہ کیا ہے؟ علم نہیں ہے, علم کا نور نہیں ہے. دو چار کتابیں پڑھ لی ہیں, کچھ مجالس میں جا کے بیٹھے ہیں, پتہ چل کے پھر جیسے فلو آتا ہے نا اس کے ساتھ بہہ جاتے ہیں. میڈیا سخت مخالف ہے, یاد رکھ میڈیا پہ بھروسہ کبھی نہ کرنا. اور میڈیا میں بہت یعنی کھلم کھلا باتیں ہو رہی ہیں. کبھی کہتے ہیں پاکستان کی جنگ نہیں ہے, یہ سعودی عرب ایران کی جنگ ہے. کبھی کہتے ہیں امریکہ اور ایران کی جنگ ہے, کبھی کہتے ہیں امریکہ اور افغانستان کی جنگ ہے, کبھی کہتے ہیں. میرے بھائی یہ اسلام کی جنگ ہے. آج اگر آپ کو اس کا علم نہیں ہے تو انشاءاللہ آگے بھی دیکھ لیں. اور علماء آج سے 10 سال پہلے سے کہہ رہے ہیں آگاہ ہو جائیں, معاملہ خطرناک ہے. جب سے حکومتوں کے خلاف یہ ڈیمونسٹریشنز ہوئی ہیں اور آگ لگی ہے اور حاکم محکوم انہوں نے خانہ جنگ شروع کر دی ہے انہی ظالموں نے, آج دیکھیں کہ جزیرہ خطہ عرب کو دیکھیں, جزیرہ عرب کو دیکھ لیں آپ, ہر طرف سے لوگوں نے گھیرا ہوا ہے اور یہی چاہتے کہ یہ آگ کہیں بجھنے نہ پائے. اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے, کہیں غلطی سے بھی اس آگ کا ایندھن نہ بنے. واللہ لوگ لا علمی کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے, جلد بازی کی وجہ سے, جو جذبات کی وجہ سے, اگرچہ بہت ساری چیزیں یعنی سامنے بھی آ گئی ہیں, قاعدہ کو دیکھ لیں, اخوان المسلمین کو دیکھیں, جماعت اسلامی کو دیکھ لیں, دوسرے تیسرے کو دیکھ, سب سامنے آ گئے ہیں. اب کچھ چھپا ہوا نہیں ہے, اب سب کچھ سامنے آ گیا ہے. کون کہاں پہ ہے, کہاں پہ کھڑا ہوا ہے. سوال یہ ہے کہ ہم لوگ کہاں پہ ہیں, ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. اگر الحق کے ساتھ کھڑے ثابت قدمی کی دعا کر اللہ تعالیٰ سے, اگر کسی اور جگہ پہ کھڑے تو ابھی وقت ہے, سنبھلنے کا وقت ہے. واللہ اس سے پہلے کہ موت آ جائے, اور یہ نہ ہو کہ جب آنکھ کھلے قیامت کے دن جب دوبارہ زندہ کیا جائے تو پھر آپ کی صفوں میں ایسے رافضی خبیث یہ بدعتی کھڑا ہو جس کے ساتھ آپ کو بھی جواب دینا پڑے اپنے رب کو, جسے آج متعین کرنا ہے کہ آپ کس کے ساتھ ہیں. واللہ اعلم. شیخ صاحب فرماتے ہیں انسان اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے, حق کے قبول کرنے کی فطرت اس کے اندر ہوتی ہے. فَإِنْ هَدَاهُ اللَّهُ سَبَّبَ لَهُ مَنْ يُعَلِّمَهُ الْهُدَى, اللہ تعالیٰ جب اس کی ہدایت چاہتا ہے پھر اس کے راستہ بھی آسان کر دیتا ہے, اور ایسے اسباب مہیا کر دیتا ہے, ہدایت کے راستے کوشادہ کر دیتا ہے کہ وہ ہدایت طرف خود بھی مائل ہوتا ہے, ہدایت اس کے لیے آسان ہو اور وہ ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے. فَصَارَ مُهْتَدِيًا بِالْفِعْلِ, پھر وہ خود فعل سے بھی ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے. بعد ان کان مهتدیا بالقوه, اس کے بعد کہ وہ پہلے اپنی قوت اپنے استعداد سے اپنے تیاری سے ہدایت یافتہ تھا, لیکن حقیقتا نہیں تھا, تیار تو تھا, خود چاہتا تھا ہدایت کا راستہ, نظر نہیں آ رہا تھا. اگر خود نہ چاہتا اپنی قوت سے اپنی چاہت سے نہ چاہتا تو اللہ تو اسے توفیق نہ دیتا. جب اس نے بھی چاہا ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے 50,000 سال پیدا کرنے سے پہلے جان لیا تھا کہ یہ ہدایت چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے. ابھی کائنات میں نہ زمین و نہ آسمان کچھ بھی نہیں ہے, سبحان اللہ. اس وقت اللہ نے جان لیا, پھر قلم کو حکم دیا لکھنے کا, پھر اللہ تعالیٰ نے چاہے پھر پیدا کیا ہے, پھر اس کے لیے اسباب مہیا کیے ہیں, ایسے لوگوں سے ملایا ہے, ایسے عالموں سے ملایا ہے جو اسے ہدایت کے راستہ پر چلنے کے لیے اس کا ساتھ دیں اور اس کے ساتھ چلتے رہیں. اور جب تک حق رہے گا اس کے لیے بالکل واضح ہوگا, ہدایت کے راستہ اس کے لیے بالکل واضح ہوگا, کبھی دو راستے اس کے لیے پریشان کن نہیں ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ علی بصیرت اس نے قدم رکھا ہے, اور چاہتے ہوئے اپنے دل میں تڑپ پیدا کرتے ہوئے اے میرے رب مجھے ہدایت دے, بار بار یہی دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم, صرف زبان سے نہیں اپنے دل سے بھی یقیناً اخلاص کے ساتھ. اور کبھی واللہ اپنے رب کے سامنے اپنے دل سے اخلاص کے ساتھ یہ مانگ کے تو دیکھیں, ہم زبان سے تو پڑھنے والے ہیں, ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم, اور امت کی اکثریت دیکھیں کہاں پہ ہے, کیوں ہدایت سے دور ہے, کیونکہ زبان سے تو خوب پڑھتے ہیں لیکن دل سے کتنے مسلمان اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اپنے رب سے یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. میں بتا رہا ہوں آپ کو, ابھی بتاتا ہوں آپ کو. پہلے ابھی تو ابھی ایک کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ آسان کر دیتا ہے, وہ ظاہر ہے ہدایت کا آسان تب ہو جب اس کے دل میں بھی توفیق عطا فرماتا ہے. ابھی بات ہو رہی ہے کہ وہ خود چاہا ہے اس نے, جیسا فرماتے ہیں بعد ان کر محتدیم بالقوۃ, قوت سے, ارادے سے, استعداد سے, تیاری سے وہ خود اس نے ابتدا کی ہے. فطرت اس سے پہلے نہ خود پیدا کی فطرتاً, اور پھر اس کے لیے ہدایت کا راستہ آسان ہوتا ہے, پھر اس کے دل کو بھی ہدایت دے دیتا ہے. جب دل کو ہدایت مل گئی ہے بس پھر کام بن گیا الحمدللہ. بس ایسے لوگ جانتا ہوں میں, پچھلے 20 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں, پڑھتے ہیں 5 وقت میں, لیکن پہلے صف میں کبھی دیر کبھی سویر کبھی, اور ایسے لوگ جو 20 دنوں میں اللہ نے ہدایت دی ہے پہلے صف چھوڑتے نہیں, ایک دن ہی چھوڑی 20 دنوں سے آج تک, ایک دن پچھلی جو پہلی صفحے چھوڑی اذان کے وقت مسجد میں وہ شخص بیٹھا ہوتا ہے 20 سال بعد جو جہد کر رہا ہے بےچارا, 20 دن والوں نے توفیق دے دی ہے, خرابی کس کے اندر ہے؟ 20 سال والا اندر ابھی کچھ باقی ہے, اور محنت کی ضرورت ہے, اور اس قوت استعداد کی ضرورت ہے. اب اس کی قوت اس کے اخلاص اس 20 سال کی اپنے آپ کو تربیت کرنے سے بہتر تھی. اس لیے یہ یاد رکھیے نا, سمجھا کہ بس میں 5 وقت کا نمازی ہوں, میرے جیسا کوئی نہیں ہے, نہیں واللہ, اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہوتی اللہ کی قسم ایک نماز پڑھنے کے لائق نہ تھے ہم, نہ کبھی پڑھ سکتے. یعنی باجماعت تو دور کی بات ہے, محض اس کا کرم ہے, محض اسی کا احسان ہے, اور ہم اپنے رب کے واللہ ہر یعنی دل کے ہر دھڑکن کے لیے, خون کے ہر قطرے کے لیے, اور ہر سانس کے لیے رب کے محتاج ہیں. جیسا فرماتے ہیں وَإن خذ له اللہ قیضہ من یعلمہ ما یغیر فطرتہ, اور اگر اللہ تعالیٰ اسے رسوا کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے لوگ ایسے ساتھی اور مہیا کرے گا جو اس کے لیے جو اس کی تعلیم دیں گے, ایسے تعلیم جو اس کی فطرت کو بدل دے گا. اس نے بھی نہیں چاہا ہے, اس کے رب نے بھی نہیں چاہا ہے, یہ خذلان ہے. خذلان یاد ہے کسے کہتے ہیں؟ خذلان و خذلان کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ اسے توفیق ہی نہ دے, جس کو توفیق ہی نہ ہو مخذول ہے وہ. نعوذ باللہ من الخذلان. شیخ صاحب فرماتے ہیں کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر پیدا ہونے والا بچہ جو اپنے فطرت پر پیدا ہوتا ہے, فابواہ بس اس کے والدین ماں باپ یہودانی اسے یہودی بنا دیتے ہیں, او یونصرانی یا اسے نصرانی کرسچن بنا دیتے ہیں, او یمجسانی یا اسے مجوسی بنا دیتے ہیں. وفی هذا الحدیث, اس حدیث میں الامر بسؤال اللہ الہدایہ, کون سی حدیث؟ جو اصل حدیث ہے فاستہدونی, یعنی اللہ تعالی فرماتے مجھ سے ہدایت طلب کرو, مجھ سے مانگو ہدایت. دل کی ہدایت اس کے ہاتھ میں ہے, اور رہنمائی والی ہدایت ارشاد والی بھی اسی کی مرضی سے ہے. سبحان اللہ. جیسا فرماتے ہیں وہ تشمل ہدایت الدلالت والارشاد وہ ہدایت التوفیق والتسدید, اور جب ہدایت کی دعا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے طلب کرو, دونوں ہدایت سے مراد ہیں, وہ ہدایت جو دلالت اور ارشاد کی جو علماء سے حاصل کی جاتی ہے, علم سے حاصل کی جاتی ہے, وہ دوسری قسم کی ہدایت جو دل کی ہدایت ہے جسے توفیق اور سداد کی ہدایت کہا جاتا ہے. دونوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے طلب کرو. وحاجت العباد الى الہدایت اشد من حاجت الطعام والشراب, اور لوگوں کی حاجت ضرورت ہدایت کے لیے کھانے پینے سے بھی زیادہ ہے, زیادہ ضروری ہے. وقد جاء في سورة الفاتحة, سورة الفاتحة میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اهدنا الصراط المستقيم فهم يسألون الله عز وجل ان يثبتهم على الهداية الحاصلة, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت جو ابھی انہوں نے پالی ہے اس پر ثابت قدمی عطا فرمائے, او وان يزيدهم هدى على هدى, اور ان کی جو ہدایت ہے مزید ہدایت سے ان کو نوازے. هدى على هدى, سبحان اللہ. چوتھے نمبر پہ چوتھے نمبر پورا کر لیتے ہیں, پھر اگلے حدیث اگلا آدھا حصہ اگلے ہفتے انشاءاللہ کریں گے. لمبی حدیث ہے, اگر میں مکمل ابھی کر لوں تو پھر یعنی انصاف نہیں ہوگا. چوتھے نمبر شیخ صاحب فرماتے ہیں قوله یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمته فاستطعمونی اطعمکم, یا عبادی کلکم عار الا من کسوته فاستكسوني أكسكم. في هاتين الجملتين دون الجملوم بيان شدة افتقار العباد إلى ربهم. اسمه چیز کا بیان ہے کہ بندے اپنے رب کے کتنی زیادہ محتاج ہیں. ہم فقیر ہیں, محتاج ہیں, یعنی فقیر کی انتہا اور حاجت کی انتہا شدت ہے. انسان کی وجود کے لیے اللہ تعالیٰ اسباب مہیا کیے ہیں, کھانا ہے, پینا ہے, طعام ہے, شراب ہے, لباس ہے, صحت ہے, ساری چیزیں, عافیت ہے. کس کے ہاتھ میں ہے؟ رزق کون دیتا ہے؟ اس دنیا میں زندہ چیز, ہر زندہ چیز پانی سے زندہ ہے. پانی کہاں سے آتا ہے؟ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اگر پانی اللہ تعالیٰ روک دے, کوئی زندہ چیز زندہ رہ سکتی ہے؟ سبحان اللہ. شاہ صاحب فرماتے ہیں ان جملوں میں اس چیز کا بیان ہے کہ شدت افتقار العباد الى ربهم, ہم اپنے رب کے انتہا درجے کے محتاج ہیں, فقیر ہیں. وحاجتهم الیہ فی تحصیل ارزاق وکسوتهم, اور خاص طور پہ تحصیل الارزاق والکسوہ, رزق حاصل کرنے کے ہم محتاج ہیں, اور اپنے بدن کو ڈھانپنے کے لیے بھی ہم محتاج ہیں. کبھی دیکھا ہے آپ نے اس مریض کو جو بستر پہ پڑا ہوتا ہے اور آپریشن کے لیے اسے خاص کپڑے پہنا دیتے ہیں جس سے انسان آدھا ننگا ہوتا ہے, اور وہ بیچارے اتنے بھی نہیں کر سکے اپنے کپڑے درست کر لے. کبھی ایسی حالت بھی ہوتی ہے. تو پردے میں وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ پردے میں رکھے. یہ کبھی نہ کہنا کہ ہمارا پردہ ہے, ہمارا جسم ہے, ہمارے کپڑے ہم کرنے والے ہیں. کوئی نہیں پتہ کہ کبھی ایسا موقع بھی ہے. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے, مطلب ہم سب کو محفوظ پر اپنے پردے میں رکھے کہ ایسا وقت کبھی نہ ہو کہ انسان یہ سمجھے کہ بس میرے جیسا کوئی نہیں ہے, دنیا جہاں کی سارے دولت میرے قدموں میں ہے, میرے پاس کپڑوں کی فیکٹریاں ہیں, میں دنیا کو پردہ دیتا ہوں, اب مجھے کوئی بے پردہ نہیں کر سکتا. کبھی نہ سوچنا. واللہ دنیا کے بڑے بڑے ایسے لوگ جو دنیا کو کپڑے پہنایا کرتے تھے, آج وہ خود بے پردہ ہے, اپنے جسم کو ڈھانپ, اپنی شرمگاہ کو نہیں ڈھانپ سکتے. دیکھیں آئی سی یو میں پڑے ہوئے ہیں اور آنے جانے والا جو ہے ان کے جسم کو دیکھتا ہے. اگر کوئی ان پر احسان کر دیتا ہے تو وہ کپڑے کو ٹھیک کر دیتا ہے, وہ تو نہیں کر سکتا. زندگی سارے لوگوں کو کپڑے پہناتا رہا, جسم کو ڈھانپتا رہا, لیکن آج وہ دوسروں کا محتاج ہے. کپڑوں کی فیکٹریاں ہیں لیکن ایک ٹکڑا نہیں جو اسے اپنے جسم, اپنے ستر کو ڈھانپ سکے. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم ہر شر سے محفوظ فرمائے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وَأَنَّ عَلَيْهِمْ أَن يَسْأَلُوا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى طَعَامَ وَكِسْوَتَهُمْ, جب ایسی حالت ہے ہماری تو پھر ہمیں کس سے مانگنا چاہیے؟ فیکٹری والوں سے نہیں, ان سے ہم خریدتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دیے رزق سے. اگر مانگنا ہے تو اس کے بھی رب سے, اپنے بھی رب سے مانگو. جس نے اس کو توفیق دی, اس نے فیکٹری لگائی ہے اور ہمیں توفیق دی, ہم خریدنے والے ہیں, وہ جو خرید نہیں سکتا اللہ تعالیٰ اسے اس کے باوجود بھی پردے میں رکھتا ہے. تو کھانا ہے, لباس ہے, کپڑے ہیں, اپنے رب سے مانگو. اور سلف صالحین نے ایک بہترین مثال قائم کر کے گئے ہیں اس پوری دنیا میں کہ وہ اپنے جوتے کے تسمے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے. جوتے تسمے کی کیا قیمت ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے جوتے کے تسمے کی ضرورت پڑی, اللہ تعالیٰ تو عطا فرما. وہ گھر میں سوتے نہیں رہتے تھے, سستی کاہلی نہیں تھی, گھر سے نکلتے تھے, رزق حلال کماتے تھے, اللہ تعالیٰ آسانی فرماتا تھا, جوتا بھی لیتے تھے, تسمہ بھی لیتے تھے. پہلے تو تسمہ بھی نہیں تھا, مشکل سے جوتا تھا, اب جوتا بھی آ گیا, تسمہ بھی آ گیا. اللہ تعالیٰ پر توکل ہے, بھروسہ ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ پوائنٹ نمبر 5 سے درس کا آغاز کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.